وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ ایران کے ایک عہدیدار کے بیان سے شروع کریں گے کہ انہیں مسلم اتحاد میں شیعہ ممالک کی نمائندگی کا نہ ہونے پر تشویش ہے. واضح رہے کہ پاکستان کے سابق فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف اس اتحاد کی سربراہی کریں گے. آگے چل کر ہم افغان پناہ گزینوں کے لیے فنڈ میں کٹوتی, آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کا معاملہ اور آخر میں گوادر میں ایک وائرس پھیلنے سے بیماری پر بات کریں گے. اور ہمارا اس گھنٹے کا شو فیس بک پر بھی ہوگا, فیس بک اور ٹویٹر پر. اگر آپ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس اور سوالات دے سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے, یعنی کہ جس طرح سے شیعہ رہنماؤں نے اس وقت خدشات کا اظہار کیا ہے کہ مسلم اتحاد کی میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, اس پر ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
حال ہی میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بیان میں کہا تھا کہ مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کی قیادت کے لیے سعودی حکومت نے پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی خدمات حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ درخواست کی, جسے منظور کر لیا گیا. اس بیان کے بعد پہلے بعض حلقوں, خاص طور پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے قائدین کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق تہران نے بھی پاکستانی حکومت کی طرف سے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سعودی قیادت میں قائم کیے گئے عسکری اتحاد کی قیادت سنبھالنے کے لیے دیے گئے اجازت نامے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق پاکستان میں ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ انہیں اس معاملے پر تشویش ہے. ایران کے کسی عہدیدار کی طرف سے اس بارے میں سامنے آنے والا یہ پہلا رد عمل ہے. پاکستان کے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور ماضی میں تہران اور ریاض کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے بھی پاکستانی قیادت کی طرف سے کوشش کی گئی تھی. پاکستان میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ایک تنظیم مجلس وحدت المسلمین کے ایک رہنما علامہ امین شہیدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سعودی قیادت میں بننے والے عسکری اتحاد کے خد و خال تاحال واضح نہیں ہیں.
الائنس کی شکل, حیثیت, کام کرنے کا اسلوب, طریقہ کار, اہداف کچھ بھی معین نہ ہو اور اس کو نام دیا جائے 39 ممالک کی فوج کا, کس کے خلاف ہے یہ بھی معلوم نہ ہو, طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی معلوم نہ ہو, اس کی کمانڈ کرنے والی شخصیت کے اختیارات کیا ہوں گے یہ بھی معلوم نہ ہو, تو پھر کیسے کوئی ملک اس میں آنکھ بن کر کے کودے.
دریاسنا پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف نے بھی سعودی اتحاد میں قائم عسکری اتحاد میں شمولیت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمان کے آئندہ اجلاس میں اٹھایا جائے گا. دسمبر 2015 میں سعودی عرب نے لگ بھگ 34 اسلامی ممالک پر مشتمل ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا, جس کا ایک اہم مقصد دہشت گردی اور خاص طور پر شدت پسند تنظیم داعش کے خطرے سے نمٹنا بتایا گیا تھا. اب اس اتحاد میں شامل ممالک کی تعداد 39 بتائی جاتی ہے, لیکن اس عسکری اتحاد میں ایران اور بعض دیگر شیعہ ریاستیں بشمول عراق و شام شامل نہیں ہیں. پاکستان میں بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک ایسا فوجی اتحاد جس میں ایران اور دیگر شیعہ اکثریت والی ریاستیں شامل نہیں ہیں, اس میں پاکستان کی شمولیت نہ صرف اسلام آباد اور تہران کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے بلکہ پاکستان کی طرف سے مشرق وسطی سے متعلق معاملات میں غیر جانبدار رہنے کی پالیسی پر بھی یہ پیش رفت اثر انداز ہوگی. تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک کا عسکری اتحاد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اور اسلام آباد دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کا حامی رہا ہے. حال ہی میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ راحیل شریف بطور کمانڈر تمام مسلمان ممالک کو قریب لانے کا ذریعہ بنیں گے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اس پہلے سیگمنٹ کے لیے ہمارے دونوں مہمان موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ترکی اور الجیریا میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر, جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور یہاں نیو یارک سے ہم نے لیا ہے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق کو. مشتاق صاحب, آپ سے ابتدا کرتے ہیں. گزشتہ دنوں آپ نے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز سے بھی یہ بات اٹھائی اور تشویش کا اظہار کیا کہ اس اتحاد میں کوئی شیعہ ممالک کی نمائندگی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے ان سے کیا کہا اور جواب میں انہوں نے کیا کہا. جی مشتاق مہر صاحب, کہا جا رہا ہے کہ مشتاق مہر ہمارے ساتھ ہیں, وہ سفیر رہے ہیں ترکی میں اور الجیریا میں, اور اگر ان کو میری آواز آ رہی ہے تو ان سے ابتدا کرتے ہیں, ورنہ ہم چلتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق کی طرف. جی اس وقت مشتاق مہر ہیں ہمارے ساتھ؟ غالباً نہیں ہیں. اچھا پروفیسر فیضان حق, آپ کو تو آواز آ رہی ہے؟
جی جی مجھے آواز آ رہی ہے.
اچھا تو بنیادی طور پہ یہ بتائیے کہ جس طرح سے یہ معاملہ متنازع بن گیا ہے, کیونکہ اس میں ایران اور عراق جیسے شیعہ ممالک میں کی نمائندگی نہیں ہے, آپ جانتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف اس فوجی اتحاد کی سربراہی کریں گے, آپ کے خیال میں اس پر بحث کرنا لازمی ہے, خاص طور پہ کیونکہ پاکستان کا نام آئے گا اس سلسلے میں؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو سلام اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. یہ ہر چیز جو ہے جب اس سطح پر ہوتی ہے جہاں پر حکومتیں انوالو ہوں اور حکومتوں کے بڑے سربراہ جو ہیں وہ فیصلے کر رہے ہوں, اور خاص کر پاکستان جیسے مضبوط ملک کی بری فوج کے جو سپہ سالار ہیں وہ جب ان کو یہ ایسی اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو یہ یقیناً گفتگو کا باعث بھی بنے گا اور اس پہ گفتگو ہونی بھی چاہیے. اگر ایسی چیزیں گفتگو میں نہیں ہوں گی تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ فیصلہ کرنا کہ یہ درست فیصلہ ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے, اور اگر ہم لوگ یہ بات نہیں کریں گے جس میں ہم کھل کے اس سلسلے میں بات کر سکیں, اگر ہم یہ بات نہیں ہوگی تو اس کے اور زیادہ نقصانات ہیں. میرا خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سلسلے میں وہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اس لیے کہ جو خطرہ اس وقت تمام اسلام ممالک جو اس میں شامل ہیں جو فیس کر رہے ہیں, جس میں دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سے, ان میں ان کا نام ان ممالک میں جو نام آتے ہیں وہ پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, ترکی ہے, تو اس میں زیادہ تر جو لوگ اس بات سے متاثر ہیں وہ یہ ممالک ہیں, اور یقیناً ان میں دوسرے ممالک کو بھی شامل کرنا پڑے گا, ورنہ یہ جو اتحاد, اگر ہم اس کو اتحاد کہنا چاہتے ہیں, وہ نہ صرف یہ کہ نامکمل ہوگا بلکہ ان افیکٹو ہوگا.
اچھا
اس سے یہ لوگ اپنی صحیح طرح اپنا کام نہیں کر سکیں گے, چاہے وہ راحیل شریف جیسے ہی باصلاحیت افسر ہوں, کیونکہ جب تک تمام لوگ شامل نہیں ہوں گے, سٹیک ہولڈر شامل نہیں ہوں گے, یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا.
مشتاق مہر کی طرف لوٹتے ہیں. مشتاق صاحب آپ کو خوش آمدید. جی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ مشتاق مہر ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے مشتاق صاحب؟ ہم نے ان کی لینڈ لائن پہ فون کیا تھا, ہم ان کو ان کے سیل فون پہ ابھی ٹرائی کرتے ہیں. اس دوران ہمیں کچھ فیس بک پہ بھی کامنٹس آئے ہیں. محمود اقبال نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ متنازع ہے, اور مرتضیٰ عباس نے لکھا ہے, جمشید خان نے لکھا ہے, محمد انور نے لکھا ہے, جمشید خان نے تو راحیل شریف زندہ باد لکھا ہے, سلیمان چمکانی نے لکھا ہے, محمود اقبال نے لکھا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس سوالات ہیں تو آپ لوگ کیجیے, کیونکہ عنقریب ہمارے مہمان مشتاق مہر بھی لائن پر ہوں گے, اس وقت کسی وجہ سے ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. یہ بتائیے پروفیسر فیضان, کیا اس کی وجہ سے آپ کو خدشہ ہے؟ جی 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 آ گئے ہیں ہمارے مشتاق مہر صاحب. آپ جی جی مہر صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی بہت مہربانی.
تو پچھلے دنوں آپ نے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز سے بھی یہی بات کی. कि ये जो अलायंस बना है और जिसकी सरबराही जनरल राहिल शरीफ करेंगे, इसमें कोई शिया ममालिक की नुमाइंदगी नहीं है। ये बताइए कि उन्होंने आपको क्या कहा और उस पर आपका क्या रद्द अमल है?
जी, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ और गवर्नमेंट में भी यही फीलिंग है कि ये एक अच्छा फैसला है कि एक रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर किसी दूसरे मुल्क ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी अगर सर्विसेज मांगी हैं तो हमें हेल्प करना चाहिए। हम इस्लामिक वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं और अगर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है और उसकी फॉर्मेशन में पाकिस्तान अपना एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो करना चाहिए। ये कोई इसमें शिया सुन्नी का कोई फसाद नहीं है क्योंकि टेररिज्म के साथ आज नहीं अगले 20-25 साल तक कम से कम आप इस्लामिक दुनिया में डील करते रहेंगे और उसके लिए आपको वसाइल चाहिए और ज्यादातर वसाइल आपको मैन पावर की सूरत में जरूरत पड़ेगी और उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उनको सिखाना पड़ेगा और कोई ऐसा ऑफिसर जो रिटायर हो चुका हो जिसकी एक्टिव सर्विस ना हो अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ये सही बात है। पाकिस्तान हमेशा इस्लामिक वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता रहा है। हम सर्विंग ऑफिसर भेजते रहे हैं, हमने सऊदी अरेबिया में एक दफ़ा 2 डिवीजन फोर्स भेजी थी। हम यूनाइटेड नेशन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर हैं, 10,000 के करीब हमारे सोल्जर्स वहाँ पे काम करते हैं। अफ्रीका में जब हमसे मिलिट्री असिस्टेंस मांगते हैं तो हम इक्विपमेंट भी देते हैं और हम मैन पावर भी देते हैं और हम ट्रेनिंग भी देते हैं। यहाँ नेशनल डिफेंस कॉलेज में मैंने एक साल पढ़ाया है
जी। लेकिन मुश्ताक साहब, जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो ईरान के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में मेहदी हुनर दोस्त, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद ने ईरानियन ऑफिशल्स को जो कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा, ईरानियन ने कहा कि आप लोगों को शिया नुमाइंदगी रखनी चाहिए इस मिलिट्री अलायंस में। ऐसे में ये बताइए कि जी ईरान का नाराज़ होना ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना?
देखिए जी, मिलिट्री अलायंस जो है वो पाकिस्तान ने फॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान में एक मीटिंग जरूर हुई थी जिसमें 5 सुन्नी मुल्क थे और उन्होंने बैठ के मुशर्रफ साहब के जमाने में फैसला किया था कि ये जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हैं उनसे जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कैसे किया जाए, तो वो एक बिगनिंग जरूर थी। ये सऊदी स्पॉन्सर्ड या ये गल्फ स्पॉन्सर्ड जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पेट्रो डॉलर है, जिनके पास फोर्सेस कम हैं, जिनके पास एरिया ज्यादा है लेकिन वो कवर नहीं कर सकते, उनका एक वो है। ये ना तो OIC का प्रोजेक्ट है ना ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। अगर पाकिस्तान कोई एंटी टेररिज्म फोर्स रेज करेगा तो उसमें ईरान सबसे पहले होगा। ईरान तो हमारे बॉर्डर पे है, हमारे ईरान के हालात पाकिस्तान को डायरेक्टली मुतासर करते हैं और हमारे हालात ईरान को मुतासर करते हैं। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तो एक यूनिट है हर लिहाज से, जबान के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, मजहब के लिहाज से, मसाइल के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से। तो ईरान अम्बेसडर का कहना सही है कि शेयर प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए और मैं भी सपोर्ट करता हूँ और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी भी सपोर्ट करती है कि किसी मुल्क को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि सऊदी अरेबिया ने इसको स्पॉन्सर किया है तो उनकी अपनी कॉन्सिडेशन हैं, उनके अपने ताल्लुकात हैं, वो सिर्फ लाइक माइंडेड कंट्रीज को अपने साथ रखना चाहते हैं। अब जो फार ऑफ कंट्रीज हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है या जिनके जो समझते हैं कि सऊदी समझते हैं कि जिनकी प्रेजेंस की वजह से ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकेगी, ये जब सेंटो बना था उस वक्त भी झगड़ा था। पहले हमने इराक को शामिल किया था, फिर इराकी खुद से चले गए थे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है नई, इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए और अगर ईरान उसमें शामिल होना चाहता है तो सऊदीज को वो ईरान को भी एडमिट करना चाहिए, दूसरे मुल्कों को भी, सेंट्रल एशियन को भी एडमिट करना चाहिए क्योंकि ये इस्लामिक वर्ल्ड है जिसको आप कभी खुरासान कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, तो हमारे मसाइल भी एक से जैसे हैं और हमारी जो कैपेसिटी है वो भी तकरीबन एक जैसी है।
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں ایران کے ایک عہدیدار کے بیان کے بارے میں کہ مسلم اتحاد میں شیعہ ممالک کی نمائندگی نہیں ہے. ہمارے ساتھ مشتاق مہر ہیں جو مشرق وسطی میں سفیر رہے ہیں, ان کے ساتھ بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق ہیں جو یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں. ہمیں فیس بک پہ جو کمنٹس آئے ہیں اس میں ادریس خان محمد نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی جو بڑا مسئلہ ہے اور جو چیلنجنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیکٹیرین ڈیوائیڈ بن سکتا ہے اور جس کی وجہ سے مسلم دنیا مزید اس کی وجہ سے بٹ سکتی ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان ایران کی جو رشتے ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں. یہ سوال ہم کریں گے پروفیسر فیضان حق سے. ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, اٹک سے کال کیا ہے گلاب خان نے, میاں والی سے مرید خان نے, اور دیر سے کال کیا ہے لیاقت الملک نے. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
جی اٹک سے گلاب خان, آپ کیا کہنا چاہیں گے, ذرا مختصر بات کیجیے. جی اٹک سے گلاب خان. اچھا, اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے.
ہیلو.
جی جی کہیے.
نمبر آیا میرا, نمبر یہ گلاب خان میں تو بول رہا ہوں.
اچھا جی کہیے کہیے.
عرض یہ ہے کہ دیکھیں جی, یہ جو اتحاد بنا ہے یہ کسی یعنی اسلامی اتحاد ہے اور مسلمانوں کا اتحاد ہے, یہ مسالک کی بنیاد پہ تو اتحاد نہیں ہے. لہذا میرا خیال میں ہمارے ایرانی بھائی جو ہیں ان کو یہ تشویش نہیں ہونی چاہیے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. مرید خان میاں والی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا وہ چلے گئے. لیاقت الملک کچھ کہنا چاہتے ہیں دیر سے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
نفیسہ بی بی, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اور یہ اتحاد جو ہے یہ 39 ممالک نہیں بلکہ یہ 56 ممالک میں ہونی چاہیے. جو ایران کے ہمارے بھائیوں کے خدشات ہیں بالکل یہ بجا ہے, ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے. اس یہ اتحاد ہماری تمام مسلمان کا جو آبادی ہے جو.
ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے سن لی. جاوید نے کال کیا ہے کشمیر سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اس میں اصل میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ جنہیں دیکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے
جی جی بتائیے. جی کشمیر سے جاوید. اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی. مرید خان آ گئے ہیں لائن پہ. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب. دوست کیسے یاد کر رہا ہوں. ہمیں فخر ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف مشترکہ فورس کی قیادت کر رہے ہیں, لیکن اس کو شیعہ سنی کا فورس نہ بنایا جائے اور عراق شام یمن اور ایران کو شامل کیا جائے, تب تو یہ دہشت گردی ختم ہوگی, ورنہ یہ شیعہ سنی تک محدود ہو جائے گی. ہماری گزارش ہے کہ تمام اسلامی ملکوں کو اس میں شامل کیا جائے.
شکریہ. اور پروفیسر فیضان آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کی رائے سنی, یہی بات کہ ایران اور صرف ایران نہیں ہے بلکہ اس میں عراق بھی ہے, دیگر بھی شیعہ ممالک ہیں جو کہ شامل نہیں ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی دیکھیے اس کو ہمیں بڑا پریگمیٹکلی دیکھنا پڑے گا. یہ شیعہ سنی کی بات بالکل نہیں ہے. یہ بات ہے کہ کب آپ کے ملک یا ہمارے ملک کے جو مفادات ہیں وہ کسی اور ملک کے ساتھ ملتے ہیں یا نہیں ملتے. پچھلے دنوں جو پاکستان میں کومنگ آپریشن ہوا ہے, یہ اینٹی ٹیررزم کا, اور جس کو اب رد الفساد نام رکھا گیا مگر پہلے جو سچویشن تھی خاص کر کراچی میں, اس میں بڑے واضح ثبوت مہیا کیے گئے تھے جو کہ ایران کو مہیا کیے گئے. اس میں ایران کی بڑی غلط قسم کی مداخلت تھی پاکستان میں, اور اس وقت ایران نے یہ نہیں سوچا کہ ویسے کہ جو پاکستان ہے وہ برادر سنی یا شیعہ ممالک ملک ہے, تو ہر وہی ملک جو ہے وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے اور ہم کو بھی اپنے مفادات ہی دیکھنے چاہیے. یہ سنی اور شیعہ سے بڑھ کے معاملہ ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو سٹیبلٹی اور پاور کیسے ملتی ہے اور آپ پاور بروکر کیسے بنتے ہیں اپنے خطے میں. اور جو اس وقت یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے, اور ایونچولی جو اور ممالک ہیں جیسے عراق جیسے ممالک جب وہ سٹیبلائز ہوں گے, جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, اس وقت وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک نہیں ہے, وہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ بن چکا ہے سیریا کی طرح, تو ان کے لیے علیحدہ فیصلے کرنے مشکل ہیں. لیکن جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایگزرٹ کیا ہے, انہوں نے ایک کولیشن بنایا ہے, اور اس کو اگر ہم نیٹو سے کمپیئر کرتے ہیں یا اور جو ایسے الائنسز بنے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایونچولی اس میں بہت ہی تعداد میں ممالک آخر میں شامل ہوئے, لیکن پہلے جو لائک مائنڈیڈ لوگ تھے, لائک مائنڈیڈ پاورز تھیں, وہ پہلے اکٹھی ہوئیں, پھر انہوں نے ایک ایکسس بنایا یا اس کو ایک ماس بنایا جس کو سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر اور لوگ اس میں شامل ہونا شروع ہوئے. میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ ایران جو ہے اس نے بھی یہ باور کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے یا اور ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کر کے بہت دیر تک اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ مفادات جو ہے آگے نہیں بڑھا سکے گا, اور پاکستان کی طرف اس کی اچھی انہوں نے طریقے سے پہنچ کی ہے, تو پاکستان کو بھی اس کا رسپانس دینا چاہیے. لیکن جیسے ابھی ہمارے مشتاق مہر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ پاکستان کا انیشیٹڈ نہیں ہے, پاکستان اس میں مدد کر رہا ہے اور پاکستان کے مفادات اس میں ہیں کہ وہ اس میں شامل ہو, کیونکہ پاکستان کے اپنے جو چیلنجز ہیں اس میں یا تو ایران ایک پارٹنر بن کر آئے اور ایک کھلی آفر کرے, لیکن آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی, جو سبوتاج ہو رہا تھا, اس میں بہت زیادہ سپورٹ جو تھی اور وہ ایران سے بہت سی چیزوں کی مداخلت ہو رہی تھی جو ابھی بہت ریسنٹلی کم ہوئی ہے, اور اس میں کچھ وقت لگے گا دونوں طرف کے ممالک کو انٹرسٹ پیدا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد پیدا کرتے ہیں.
ہم تین کالز بہت مختصر لیں گے, پھر موقع دیں گے مشتاق صاحب کو. جمال نے کال کیا ہے لورالائی سے. جمال لورالائی سے.
ہاں آواز نہیں آ رہا. اچھا میرا
بالکل صاف آتا ہے.
میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو ایران شامل نہیں کیا پھر تو اس کو اسلامی اتحاد کی نام دینا فضول ہے.
اچھا بہت اچھا آپ نے بات کر لی, شکریہ, بہت شکریہ آپ کی, بالکل بات ہم نے سن لی. اورکزئی ایجنسی سے گلفام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو پالیسی سعودیہ نے بنایا نا, یہ صرف نام سعودیہ کے جس میں ایران شامل نہیں ہوتے ہیں نا, یہ پالیسی کسی اور کے, لیکن صرف آگے سعودیہ ہو گیا. ایران سے تو پاکستان پاور فل ملک ہے, تو پاکستان یہ پالیسی کیوں نہیں بنا رہے؟ سعودیہ میں کی ہے, سعودیہ میں تو ابھی اتنا حالت خراب ہے.
بہت دلچسپ. اور بھکر سے ہمیں کال کیا ہے جاوید اقبال نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم مطلب یہ ہے کہ میرا اسپیشل خصوصی سلام فیضان صاحب کو, یہ بہت اچھے کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اور دوسرے اسلامی پکتر ممالک میں, تمام ممالک میں شیعوں کی تھوڑی بہت نمائندگی ضرور ہے, تو اسلامی ممالک کو چاہیے کہ خالی سنی اتحاد نہ کرے, اس میں شیعہ کو بھی شامل کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ اتحاد کامیاب نہیں ہوگا. اور ایرانیوں کو اگر شامل کرنا ہے یا شیعوں کو, تو کچھ ان کو لے دے کہ اس میں ضرور شامل کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے دہشت گردی کو ہوا ملے گی, کیونکہ یہ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. پھر یہ چار پانچ شیعہ ممالک ہے, یہ پھر اپنے اتحاد بنائیں گے, پھر سنیوں اور شیعوں میں ٹکراؤ ہوگا.
میرے خیال ہے کہ آپ نے جو بات کی وہ بہت سارے کالرز یہ بات کر رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آخر میں مشتاق مہر کو سنیں اس پہ. مشتاق صاحب, جو خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اس پر آپ کا تبصرہ.
جی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کامن ملٹری نہیں ہے, یہ کوئی ایک 46 ملکوں کی فوج کو اکٹھے کر کے ایک کمانڈ کے تحت فوج نہیں بنا رہے. نمبر ٹو یہ اسپیسیفک ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ایک ٹریننگ پروگرام ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ فورس جو ہے وہ کسی ایسے ملک میں نہیں جائے گی جہاں کے گورنمنٹ ان کو انوائٹ نہیں کرے گی. یہ عراق پہ یا سیریا پہ یا پاکستان پہ یا ایران پہ کہیں پہ حملہ نہیں کرے گی. اسلامک ورلڈ جو ہے پچھلے 50-60 سالوں میں کنسالیڈیٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے کوئی موقع نہیں ہوا جس میں کسی ملک نے انگیس کی ہو. عراق کی وار اور ایران کی وار پہ آپ نے دیکھا ہے فائنلی عراق کو ودرا کرنا پڑا ہے. عراق کا اتنا بڑا کرائسس ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ریجنل کنٹری نے انٹروین نہیں کیا. سیریا میں آپ نے دیکھا ہے اس قدر ہیومینیٹیرین مشکل ہوئی ہے لیکن جو ساتھ کے ملک ہیں انہوں نے اپنی فورسز نہیں بھیجی, نہ ہی کسی او آئی سی نے یا کسی کامن اسلامک گروپ یا انسٹیٹیوشن یا ہیڈ آف اسٹیٹس نے اپنی فوجیں وہاں پہ بھیجی ہوں. اسلامک ممالک جو ہیں ان کی سرحدیں قائم ہیں, ان کی جو سوورنٹی ہے وہ قائم رہے گی, لیکن اگر خدا نہ کرے کہ کسی ملک میں شورش ہوتی ہے, کسی ملک میں ایجیٹیشن ہوتی ہے اور وہ ملک سری لنکا کی طرح یا جیسے افریقہ میں بہت سے ملک ہیں وہ ملک ریکویسٹ کرتا ہے تو انٹرنیشنل لا میں یہ ہے کہ آپ اس ملک کی مدد کرتے ہیں. تو یہ آرگنائزیشن ایسی ہوگی کہ اگر ریسیپینٹ کنٹری کہتا ہے جی میں بہت کمزور ہوں, جیسے لیبیا میں حالات ہو گئے ہیں, جیسے ٹیونس میں فوج نہیں تھی, جیسے الجیریا میں ہم نے دیکھا ہے, جیسے دوسرے ممالک میں دیکھا ہے, اگر وہ ملک خود لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ریکویسٹ کرے گی اس آرگنائزیشن سے کہ پلیز آپ ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس دیں, آپ ہمیں مین پاور دیں, آپ ہمیں اکوپمنٹ دیں, آپ ہمیں ٹریننگ دیں, تو یہ جو فورس بنا رہے ہیں سعودیز یہ کنسنسس کے بعد ایلوکیٹ کریں گے اور وہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ ان میں سے کون سے ملک ہیں جو والنٹیئر کر کے جاتے ہیں. مثلا پاکستان مجھے یقین ہے کہ کسی عرب ملک میں نہیں جائے گا, لیکن بہت جیسے مالی میں بہت بڑے کرائسز ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا تھا, وہاں پہ اگر اسلامک ورلڈ کو اپیل کی جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ یہ گروپ جا کے مدد کرے گا پیس کیپنگ مشن کے لیے لوگ جائیں گے, اور ٹیررزم اگر بہت افیکٹو ہے تو اس کو کٹ کرنے کی کوشش کریں گے.
بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال بھی کیا اور لکھا بھی. کامیاب بنگش نے کوہاٹ سے, محمد ایاز نے میاں والی سے, عابد حسین نے راولپنڈی سے, اس کے علاوہ سید زغم عباس گردیزی نے لکھا ہے, میر گل خان جیانی, محمد قاسم, یہ سب فیس بک کے کامنٹیٹرز ہیں. لیکن کیونکہ اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے مشرق وسطی کے ممالک میں سابق سفیر مشتاق مہر اور یہاں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم ابھی بات کریں گے اقوام متحدہ کی پاکستان میں ترجمان دنیا اسلم خان سے, کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق افغان پناہ گزینوں کو جو پہلے $400 دیے جاتے تھے افغانستان واپس جانے کے لیے, وہ اب $200 ہو گئے ہیں. دنیا اسلم خان, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس فنڈنگ میں جو کٹوتی ہوئی ہے اس کے آپ نے کیا اثرات دیکھے ہیں؟ کیا اب کم افغان تیار ہو گئے ہیں اپنے ملک کو لوٹنے کے لیے؟
دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ یو این ایچ سی آر کا جو واپسی کا عمل ہے وہ رضاکارانہ واپسی کا عمل ہے. تو یو این ایچ سی آر صرف ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو اپنی خوشی اور اپنی رضا سے واپس افغانستان جا رہے ہیں. چونکہ یہ پروگرام رضاکارانہ ہے اور آج اس کا پہلا دن تھا, اس لیے ابھی سے ایسٹیمیٹ لگانا کہ اس سال ریپیٹریشن کی پیس کیا ہوگی ذرا مشکل اس لیے بھی ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال حالات میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے. پچھلے سال انسرٹنٹی تھی کہ افغان مہاجرین کی اسٹے میں ایکسٹینشن ہوگا کہ نہیں, اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو افغان مینجمنٹ اسٹریٹجی تھی اس کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا. لیکن ہم نے نومبر اور فروری میں دیکھا کہ حالات میں بتدریج بہتری آئی. فروری میں حکومت پاکستان نے اپنی نئی مینجمنٹ پالیسی کا اعلان کیا افغان مہاجرین کے لیے, جس میں افغان مہاجرین کو دسمبر 2017 کے آخر تک پاکستان میں رہنے کی ایکسٹینشن دی گئی. ساتھ ساتھ پاکستان میں مقیم انڈاکیومینٹڈ افغانس کے حوالے سے بھی اس اسٹریٹجی میں تھا کہ ان کو آئیڈینٹیفیکیشن دی جائے, اور حکومت پاکستان اپنا نیا ویزا ریجیم انٹروڈیوس کرانے کے ساتھ ساتھ ایک نیا نیشنل ریفیوجی لا بھی اڈاپٹ کرے گا. تو ان تمام پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کیونکہ پہلا دن تھا, لیکن یہ پازیٹیو تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں. اب تک تقریباً 24,000 افغان مہاجرین نے ٹیلی فون لائنز کے ذریعے, ہمارے کال سینٹرز کے ذریعے واپسی کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. اب یہ سارے 24,000 افغان مہاجرین اپریل اور مئی میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, یہ آنے والے وقتوں میں ہی ہم بتا سکیں گے.
اچھا, لیکن کیونکہ ہم رپورٹ نہیں چلا رہے ہیں, لیکن ہم نے سنا ہے کہ افغان مہاجرین نے کافی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ پہلے ان کو افغانستان جانے پر $400 ملتے تھے, اب $200 مل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں, فنڈنگ میں کٹوتی کیوں ہوئی ہے؟
کیونکہ کیش گرانٹ ویسے بھی ایک انسینٹیو کے طور پہ ہم نے یوز نہیں کیا. کیش گرانٹ صرف بنیادی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے افغان مہاجرین کی ہیلپ کے لیے تھا, اور انیشل ری انٹیگریشن کے لیے کہ جب تک وہ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ کوئی نوکری ڈھونڈ سکے یا پراپر طریقے سے افغانستان میں اینکر ہوتے ہیں, تو جو کیش اسسٹنس ہے وہ ان کو تھوڑی سی سپورٹ کر سکے. پچھلے سال $400 پر پرسن یہ کیش گرانٹ تھا, اس سال ہمیں یہ کیش اسسٹنس $200 کرنی پڑ رہی ہے اپنے اویلیبل ریسورسز کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ گلوبلی ہم نے دیکھا کہ ہارڈلی کوئی ایسا ہیومینیٹیرین آپریشن ہے جو کہ 50% تک بھی فنڈ ہوا ہو. تو اس گلوبل ہیومینیٹیرین فنڈنگ میں جو کمی آئی ہے اس کا اثر یو این اے سی آر کے آپریشنس پہ بھی ہوا ہے گلوبلی, جس کی وجہ سے ہمیں یہ کیش گرانٹ کا ڈیسیزن لینا پڑ رہا ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہی یو این اے سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان, بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور اس سیگمنٹ میں شریک تھیں, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ہم بریک لیے بغیر اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ سندھ کے جو بہت مقبول انسپکٹر جنرل ہیں اے ڈی خواجہ, ان کو سندھ حکومت کی طرف سے جو ہے نکالنے کی کوششیں کی گئی ہیں, لیکن آج کی جو رپورٹ ہے اس کے بقول سندھ ہائی کورٹ نے انہیں دوبارہ بحال کر دیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں اے ڈی خواجہ کی بحالی کے لیے پٹیشن دائر کرنے والے پائلر کے سربراہ کرامت علی ہیں, ان سے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہوں گے سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے رکن احمد چنوئی. کرامت علی, سب سے پہلے تو آپ لوگ بتائیے کہ یہ جو ہیں اے ڈی خواجہ, یہ کیوں متنازع بن گئے ہیں, اور آپ لوگوں نے کیوں کر ضرورت محسوس کی کہ سندھ ہائی کورٹ میں جا کر ان کی بحالی کے لیے آرڈرز جاری کروائیں؟
دیکھیے, شکریہ بہت. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری جو اوریجنل پٹیشن ہے وہ اے ڈی خواجہ کی بحالی کی نہیں تھی. ہم نے دسمبر میں سندھ ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن داخل کی, اور وہ اس لیے تھی کہ پولیس ریفارم ہونی چاہیے, ہمارا بیسک ایشو یہ تھا. یہ آج کے دور میں جس پولیس کی ضرورت ہے وہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کا رائٹ ہے کہ اس طرح کی پولیس انہیں دی جائے, اور اس کے لیے سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے. اور سندھ کی گورنمنٹ نے جو ہے ریسٹور کر دیا تھا 1861 کا پولیس ایکٹ جو تھا. ظاہر ہے وہ ایکٹ جو بنا تھا وہ 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس کے 4 سال بعد بنا, تو اس کا پرپز یہاں کے نیٹوز کو اسٹرکٹ کنٹرول میں رکھنے کا تھا, اس کا مطلب کوئی پیپلز پولیسنگ نہیں تھا. تو اب ہم نے 2002 کے پولیس آرڈر کو اپنے گیو اپ کر کے اور 1861 کا ریسٹور کیا, تو ہماری نظر میں وہ ایک ریگریسو اسٹیپ تھا, اس لیے ہم کورٹ میں گئے. لیکن جب ہم کورٹ میں جا رہے تھے تو اسی دن پتا چلا کہ آئی جی پولیس کو چیف منسٹر نے فورس لیو پر بھیج دیا. تو ہمارے خیال میں اس کا کوئی جواز نہیں تھا, کیونکہ یہ جو آئی جی تھے ان کی ریپوٹیشن ایک ایماندار شخص کی تھی اور وہ پولیس میں کچھ بیسک چینجز لانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ہم نے اپنی پٹیشن میں ان کے ایشو کو بھی ڈالا اور 28 دسمبر کو سندھ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی سندھ گورنمنٹ کو کہ فوری طور پر ان کو وہ ریسٹور کریں. تو وہ ریسٹور ہو گئے, سندھ گورنمنٹ نے اس کو چیلنج نہیں کیا. اور اب یہ اس کی پہلی ہیئرنگ جو ہے وہ آج کے دن فکس ہوئی تھی. تو اس دوران 31 کو پھر نئے سرے سے وہ شروع ہوا. سندھ گورنمنٹ نے ایک چیف سیکرٹری کے تھرو نکالا ایک آرڈر کے وہ بھیج رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ان کو سرینڈر کر دیا جائے اور تین لوگوں کے نام بھیجے کہ وہ ان میں سے کسی کو اپوائنٹ کر دیں. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا تھا کہ انہوں نے پھر ان سے چارج واپس لینے کا پروسیس شروع کر دیا اور دوسرے صاحب کو کہا کہ وہ جا کے چارج لے لیں. تو یہ ہمارے علم میں جب آیا تو ہماری پٹیشن کیونکہ ہیئرنگ کے لیے آئی رہی تھی تو ہم نے پھر جو ہے وہ دو روز پہلے سندھ گورنمنٹ کو اور اس میں جو لوگ یہ ایشو نکالنے والے تھے ان کو ہم نے کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھجوایا کہ آپ 28 دسمبر کے آرڈر کے خلاف جا رہے ہیں, آپ کنٹمپٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ودھ ڈرا کر لیں, ادر وائز ہم آپ کے خلاف کنٹمپٹ سول اور کرمنل پروسیڈنگ جو ہے وہ انیشیٹ کریں گے آن دا 3rd of April. تو وہ آج پھر وہ دونوں اپلیکیشن ہماری دوسری پٹیشن کے ساتھ.
لیکن کرامت علی اس کا اس کا اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ یہ رہا ہے, جی جی اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آئی جی
آرڈر جو سندھ گورنمنٹ نے ابھی ایشو کیے تھے کہ ایک ابھی خواجہ جو ہے وہ چھوڑ دیں چارج اور دوسرے صاحب چارج لے لیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا ہوا تھا لکھ کے کہ ان کو سرنڈر کر دیں اور وہ تین میں سے کسی ایک کو چنیں, تو ان سب کو کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے اور 6 کو فل ہیئرنگ ہوگی اور گورنمنٹ بھی اپنی اس کی رسپانس لے کر آئے گی, کورٹ پھر اس پر فائنل ڈیسیشن دے گی. تو اس وقت یہ صورتحال ہے.
جی 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 بالکل, آپ ہمارے ساتھ رہیں کرامت علی, آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ سی پی ایل سی کے بورڈ کے رکن احمد چنوئے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دوبارہ لیتے ہیں. احمد چنوئے, آپ کا یہ کہنا ہے کہ 6 اپریل کو جو ہیئرنگ ہوگی اس میں وفاقی سرکار یا جو اس وقت انتظامیہ ہے وہ سردار عبد المجید دشتی کو دوبارہ آئی جی پی مقرر کر دے گی, اس کے حوالے سے بتائیے کہ ایسا کیوں ہوگا؟
دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ آئی جی پی مقرر کر دیں گے, میں نے جب آپ سے میری فون پہ بات کی تھی اور اب بھی میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ظاہر ہے 6 تاریخ کو کورٹ نے بلایا ہے اور کورٹ نے پروسیجر پورا کرنے کو کہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پروسیجرز پورے کر کے آئے گی, اپنا فائنل جواب لے کر آئے گی اور پھر اس پہ پٹیشن پہ فیصلہ ہوگا. اس پر قبل از وقت کمنٹ کرنا کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے کہ سبجیڈائز معاملہ ہے, کورٹ کا معاملہ ہے. لیکن میں ساتھ میں ایڈیشنلی یہ کہوں گا کہ آئی جی صاحب اے ڈی خواجہ صاحب نے اچھی سروسز دے رہے تھے اور ایک اچھے پولیس افسر شمار ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پروگیٹیو تو ہمیشہ گورنمنٹ کا ہی رہتا ہے کہ ان کو اس پوسٹ پہ رکھنا نہیں رکھنا. ہم نے ہمیشہ اس بات پہ سٹریس کیا تھا اور ہم اس بات پہ سی پی ایل سی کی جانب سے پیش پیش تھے کہ پولیس آرڈر 2002 کو جو ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹ کیا جائے, جس میں ایک شک یہ تھی اور دوسرے جو यहाँ पे लोग बैठे हैं वो इस बात को सफाइस करेंगे कि किसी भी पुलिस अफसर की जिसका रैंक इंस्पेक्टर या उसके अबव लेवल का हो उसकी पोस्टिंग जो है वो मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए और उस 3 साल के अरसे में सिर्फ 2 रीजन की बुनियाद पर उसको जो है वो हटाया जा सकता है। एक तो ये रीजन हो थी कि कोई सब्सटेंशियल एविडेंस हो गवर्नमेंट के पास उनकी जो सर्विसेज में कोई कोताही हो उसके बारे में, और फिर उसके बाद कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ और उसके साथ उसकी इंक्वायरी ऑर्डर की जाए, ये है। या दूसरी सूरत में कि खुदा ना खास्ता वो खुद छोड़ दें या अपना यहाँ से चले जाएं, वो एक अलग चीज़ थी। तो ये 2 सूरत हाल में ही था। अनफॉर्चुनेटली ये पुलिस ऑर्डर 2002 का इम्प्लीमेंटेशन कभी पूरा नहीं हुआ और आखिर में जब सुबह को इख्तियार दिया गया कि वो अपने अपने पुलिस ऑर्डर बनाए तो सूबा सिंध ने अब तक उस पर कोई पेशरफ नहीं की।
अच्छा, करामत अली, आज यानी कि अप्रैल की 3 तारीख को एडी ख्वाजा इस वक्त आईजी पुलिस हैं, लेकिन अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 6 अप्रैल को दोबारा जो हियरिंग होगी इसमें अगर ऑर्डर्स आते हैं कि उनको हटाया जाए और जो इस वक्त एक्टिंग सरदार अब्दुल मजीद दश्ती हैं उनको लाया जाए, तो आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी?
देखिए, हमारा जो काम है सिविल सोसाइटी तंजीमों के, हम स्ट्रिक्टली रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। तो जो भी कोर्ट फैसला करेगी अगर वो इन दोनों चीज़ों को जो है वो कंसिडरेशन में लेकर किया जाएगा तो हम उसको मानेंगे। अगर हमारी नज़र में उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना राइट जो है वो महफूज रखते हैं कि हम उसको फिर चैलेंज करें। लेकिन हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो कोर्ट ने अभी आज ऑर्डर किया है उसमें वो इश्यूज ऑलरेडी हैं। जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट को अपना मौकफ देने का पूरा हक है और उन्हें लेकर आना चाहिए, और अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो रूल्स और लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है तो कोर्ट को जरूर उनकी बात सुननी चाहिए। और हमारा इशू, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो एक फर्द की जो है वो उस ओहदे पे रहना या नहीं रहना नहीं है। हम उसको एक मिसाल के तौर पे देखते हैं कि किस तरह सिंध की गवर्नमेंट जो है उसने फ्लाउट किया है उन रूल्स और रेगुलेशंस को जिन्हें फॉलो करने की जरूरत
जी। और हमने सिंध करामत अली, आप और अहमद चिनोय हमारे साथ रहे, हमने सिंध सरकार से भी राबता किया लेकिन सिंध की हुकूमत का कोई भी शख्स इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं था। करामत अली, आप हमें बता सकते हैं आपकी, क्योंकि जाहिर है सिंध सरकार इस वक्त नहीं चाहती कि आईजी ये रहें एडी ख्वाजा, उनकी वजूहात जो हैं उस पर आप लोगों ने कोई डिस्कशन किया उनके साथ?
उनकी तरफ से कोई वजूहात सामने नहीं आई है, ना पहली बार जब उन्हें जबरी रुख्सत पर भेजा गया था ना अब। जाहिर सी बात है, जो अभी ये बात कर रहे थे चिनोय साहब भी, कि ये जो पोस्ट हैं इन ये टेन्योर्ड हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनमें ये 3 साल टेन्योर होता है इंस्पेक्टर जनरल के लेवल का, और जो सिंध के अपने रूल्स हैं 1986 के उसमें 5 साल का है टेन्योर। लेकिन ये हो सकता है कि कोई ऑफिसर जो है वो अपनी जिन रूल्स और लॉज के मुताबिक उसे फंक्शन करना चाहिए वो ना कर रहा हो, तो फिर उसका ड्यू प्रोसेस का राइट है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको चार्जशीट करे, उसको मौका दे कि वो अपनी सफाई पेश करे और फिर उसके खिलाफ एक्शन करे। व्हिमसिकल एक्शन जो है वो डेमोक्रेसी के लिए डेट्रीमेंटल है। हमारा बेसिक इशू ये है कि आप मनमाने तरीके से चीजें ना करें, यू मस्ट फॉलो द रूल ऑफ लॉ, जो रूल्स बने हुए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है। क्योंकि ये जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं इन्हें किसी का पर्सनल सर्वेंट नहीं होना चाहिए, दे मस्ट बी पब्लिक सर्वेंट एंड दे मस्ट हैव क्योंकि हमारे माशरे में ये हैं, हम अभी भी फ्यूडल दौर में रहते हैं और हम उन द्वारा को इतनी अहमियत देते नहीं।
جی 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 چنوئے صاحب جانے سے پہلے اگر آپ ایک سیکنڈ چنوئے صاحب جانے سے پہلے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ اے ڈی خواجہ نے اب تک کتنا اپنا اپنی مدت پوری کی ہے, کیونکہ 3 سال کا ٹینیور تھا ان کا.
دیکھیں پولیس آرڈر 2002 جب امپلیمنٹ نہیں ہوا تو یہ ٹینیور پوسٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں, اور سندھ گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا. ہمارا ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ جی سسٹینیبلٹی لائی جائے اور لانگ ٹرم پوسٹنگ پہ جو ہے وہ پولیس افسران ہو, تاکہ وہ علاقے کو سمجھ سکے, جو کام کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے, اور جو پالیسی اور پلاننگ کریں وہ ایک لمبے عرصے تک چلے اور صحیح سسٹینیبل جو ہے وہ اس میں کام آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے, اور میں اس فورم پہ بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم پولیس آرڈر کے امپلیمنٹیشن کی بات کریں, اس کو قانون اور ایکٹ بنانے کی بات کریں, تاکہ اس قسم کی صورتحال پھر نہ ہو, اور جو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ونس پہ جو ہے وہ اس طرح چینجز نہ کرے, بلکہ ایک سسٹینیبل جو ہے طریقے سے لوگوں کو لے کر آئے, اور سسٹینیبلٹی آنے سے میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ہمیشہ امپروو ہوتی رہے گی.
جی بہت شکریہ, مجھے یقین ہے کہ یہ ایشو ہمارے پاس دوبارہ بھی آئے گا. لیکن ہمارے ساتھ ہے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشنر اور جو پائلر کے سربراہ ہیں کرامت علی, اور ان کے ساتھ ہے سی پی ایل سی کے بورڈ کے رکن احمد چنوئے. آپ دونوں کا بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ گوادر کے علاقے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے جسے چکن گنیا کہتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے یہ بیماری پھیل رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ گوادر اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے یہ بیماری آ رہی ہے. اس وقت ہمیں انفیکشن کنٹرول کے ڈائریکٹر انڈس ہاسپٹل میں ڈاکٹر الطاف احمد نے جوائن کیا ہے, اور عنقریب گوادر سے ہمارے ساتھ ہوں گے نیشنل پارٹی کے لیڈر حمید بلوچ. لیکن آئیے سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں عبد الستار.
ضلع گوادر کے مقامی ڈاکٹروں کے بقول گزشتہ 1.5 ماہ سے متعدد مریض بخار کے ساتھ گھٹنوں اور کمر درد کی شکایت لے کر اسپتالوں میں آتے رہے, لیکن مقامی سرکاری ضلعی اسپتال سمیت کسی بھی مرکز صحت میں اس بیماری کی تشخیص کے لیے سہولیات دستیاب نہیں تھیں, جس کے بعد عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے 29 مریضوں کے خون کے نمونے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کو بھیجوا دیے گئے, جہاں سے 22 مریضوں کے خون میں چکن گونیا مرض کے وائرس کی تصدیق ہو گئی. محکمہ صحت ضلع گوادر کے افسر ڈاکٹر بشیر علی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ علاقے کے مریضوں میں مرض کی تصدیق کے بعد ضلع میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا آغاز کیا گیا.
چکن گونیا وبا کی صورت میں پورے ڈسٹرکٹ میں پھیلا ہے. تقریباً 1 اپریل تک 1500 یا اس سے اباؤ تک سر پیشنٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, مطلب تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. یہ وائرس کا دوسرا نام ہے نا چکن گونیا, اور اس میں اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے, ہیڈیک ہوتا ہے, پورا باڈی جوائنٹ پین ہوتا ہے, یہ الرجی ٹائپ کا. اسی طرح ہمارے ڈی جی آفس سے ہمارے لیے فوگنگ مشین بھی آیا, وہ اسپرے کی دوائی بھی آیا. ہم نے تقریباً 4 دن سے, ابھی 4 دن ہوئے, 5واں دن فوگنگ پورے ڈسٹرکٹ میں شروع کیا ہے.
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے کے ساحلی ضلع گوادر میں چکن گونیا کے وائرس سے رواں سال جنوری میں لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے. مقامی ڈاکٹروں کے بقول ابھی تک گوادر بازار, جیونی, پشوکان سمیت دیگر قریبی علاقوں سے لائے جانے والے مریضوں میں اس وائرس کے علامات ظاہر ہو رہے ہیں. کوئٹہ میں صوبائی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ چکن گونیا جان لیوا مرض نہیں, البتہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے لوگ اس مرض سے بچ سکتے ہیں. یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری اور دیگر مدات میں ہونے والے 50 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے منصوبوں میں گوادر کی بندرگاہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے, لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتیں اب تک اس ضلع میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے اور صحت عامہ کے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں. ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ چکنگونیا کا مرض ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے. بظاہر یہ زیادہ خطرناک نہیں، لیکن ڈینگو یا دیگر خطرناک امراض کے وائرس سے منسلک ہونے کے بعد یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
جی تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حمید بلوچ کی طرف، یہ گوادر سے ابھی لوٹے ہیں کراچی. حمید بلوچ، کچھ آپ بتائیں، کچھ جو سرسری سی اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ کہ گوادر اور کراچی کے بیچ میں سفر کرنے والوں نے یہ مرض پھیلایا ہے. آپ کی کیا اطلاعات ہیں اور مریضوں کی کتنی تعداد ہے گوادر میں؟
گوادر کا ویسے اگر آپ شہروں میں جائیں، اسلام آباد جائیں، لاہور جائیں، کراچی جائیں یا بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پہ گوادر کے اس طرح وہاں پہ بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے کہ گوادر اس طرح ناٹ ایکچولی گوادر، لگ رہا ہے یہ کوئی سنگاپور ہے، لگ رہا ہے کوئی دبئی ہے، لگ رہا ہے پتہ نہیں ایسے انتہائی ڈیولپ سٹی ہے. لیکن جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کو وہ جو وہاں پہ جو جتنے بورڈز وغیرہ نظر آئیں گے، آپ کو یہاں پہ اس کا پکچر نظر آئے گا. یہاں پہ شہر میں جو بنیادی سہولیات ہیں نہیں ہے، پانی کا اپنا مسئلہ ہے. وہ وسط اللہ، پتہ نہیں جب گوادر کا معاملہ آتا ہے، وسط اللہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ وسط اللہ نے یہی کہا تھا کہ گوادر والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پینے کا پانی دے دیں یا جو کچھ لینا ہے، ہماری زمین لے لیں، ساری چیزیں ہماری لے لیں، صرف پینے کا پانی دے دیں. ابھی لیکن کیونکہ وہ ٹاپک وہ نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن مسئلہ یہاں پہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ ڈبلیو ایچ او والے آئے، یہاں پہ دوسرے لوگ آئے، یہاں پہ جو او پی ڈی میں کا جو ریشو جو نکل آیا ہے، وہ جو یہاں پہ جو یہ چکن جو گونیا ہے یہ تقریباً 30%، یہاں پہ جو اپروکسیمیٹ جو پیشنٹ تقریباً 3 سے 4 ہزار ابھی تک یہاں پیشنٹ ہیں. اور یہ جو ویور جو سننے والے ہمیں سن رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ 1952 میں تنزانیہ میں ہوا، پھر وہی سلسلہ چل رہا ہے. اس لیے یہاں پہ اس کو گورنمنٹ کو فوراً ایکشن لینا چاہیے، یہاں پہ جو پریونشن کے لیے جتنے اسپرے وغیرہ وہ ساری ہونی چاہیے.
جی ہاں، اور اس وقت حمید بلوچ ہم ایک بہت سینئر ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر الطاف احمد ہیں، یہ انفیکشن کنٹرول کے ڈائریکٹر ہیں انڈس ہاسپٹل میں. ڈاکٹر الطاف، آپ بتائیے کہ یہ جو چکن گنیا بیماری ہے، پہلی مرتبہ اس کا نام سنا ہے، اس کے لیے آپ کیا تجویز دیتے ہیں، کیا کیا جانا چاہیے؟
بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ گوادر کی اصل صورتحال کیا ہے. کاش کہ یہ باتیں ہماری پہلے مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ وہی مچھر ہیں جو ڈینگی پھیلاتے ہیں، زیکا پھیلاتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ بیماری بھی پھیل جائے گی اگر مچھروں کو نہیں روکا گیا. پریونشن پہ یا احتیاط پہ، جو کہ ہمیشہ علاج سے بہتر ہوتا ہے، کبھی کام نہیں ہوتا، کسی کی اٹینشن وہ لے نہیں پاتا. اگر ہم پریونشن کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتا تھا یہ ٹرکس بلدیا ٹاؤن، کراچی، ملیر، کورنگی، ان جگہوں پہ ٹھہرتے ہیں. جو سامان لوڈ ہوتا ہے، سب سے پہلے کراچی میں جہاں جہاں چکن گنیا پھیلا تھا، یہ وہیں سے بڑے بڑے لاری کے اڈے ہیں، وہاں سے یہ سامان جاتا ہے، ان میں مچھر جاتے ہیں اور بڑے آرام سے یہ پھیل جاتا ہے. ہمیں پتا تھا ایسا ہوگا. اب لوگوں کو احتیاط کے لیے جو بات کرنی چاہیے وہ کہیں نہیں ہوتی، نہ ٹی وی پہ ہوتی ہے، نہ ہی ریڈیو پہ، نہ اس کے اسٹیکر چلتے ہیں، نہ پریونشن پہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے. یہ بتا رہے ہیں صاحب کہ 30% سے زیادہ لوگ موجود ہیں چکن گنیا کے، بالکل صحیح ہے. اور باقی انفیکشن ڈیزیز ملائی جائے جو گندگی سے اور گندے پانی سے پھیلتی ہے، تو ہمارے اگر ہم ان سب کو روک لیں، پریونٹ کر لیں، تو ہمارے ہسپتال خالی ہو جائیں گے. جو ہسپتال کا بجٹ کا رونا ہے، جو دوائیوں کا رونا ہے، ان سب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں پاکستان جیسے ملک میں پریونشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کمیونیکیبل ڈیزیز سینٹر بنانے کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر الطاف، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب جب کہ یہ بیماری ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے؟
اب ہمیں لوگوں کو ان کی زبان میں یہ بتانا پڑے گا، پیمپلیٹ وغیرہ لگا کر یا اخباروں میں دیکھے کہ وہ پانی کو ان نیسیسری جمع نہ کریں. اگر جمع کریں تو وہ ڈھکے بھی ہونے چاہیے، گملوں میں، پودوں میں، جوڑ نالوں میں پانی جو ان کے گھر کے اطراف ہیں ان سے بچیں. وہ ایسے کپڑے پہنیں جو ان کو پوری طرح کور کرتے ہوں تاکہ ان کو مچھر نہ کاٹے.
اور ان کی ان کو بیماری نہ پھیلے. خوف کی بات نہیں ہے, جیسے کہ اس کی مورٹیلٹی یا اس سے لوگ مرتے نہیں ہیں, لیکن شدید درد ہوتا ہے جوڑوں میں اور بخار ہوتا ہے, تو ان کو تسلی دینے کی ضرورت ہے اور ایسے اسپتالوں سے بچیں, ایسے لیبورٹری سے بچیں جہاں پہ اس کا غلط علاج اور غلط تشخیص ہوتی ہے.
اچھا,
تو لوگوں کو کافی آرام آ جائے گا اس سے.
اچھا جی, فیس بک پہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹس دیا ہے. مبشر شاہ نے پسند کیا ہے وی او اے کو, رحیم رجابی نے, نیازی نے, اور محمد طارق چفتائی جنہوں نے فون بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رحم فرمائے. محمد طارق چختائی آپ ہولڈ پہ ہیں, لیکن آپ کی بات ہم نے سن لی ہے, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. میاں والی سے بھی ہمیں کال کیا ہے محمد ایاز نے, اور محمد صادق کو لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے چاغی سے کال کیا. اچھا, ان کی کال ڈراپ ہو گئی اور محمد ایاز بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں. جی محمد ایاز میاں والی سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن, دیکھو نا, یہ سی پیک منصوبہ جو حقداروں کو نہیں مل رہا, اب گوادر میں مقامی لوگ تو وائرس کے زد میں ہیں, یہی وائرس وائرسز کی شکل اختیار کر کے پاکستانی اور چینی حکام کو بھی اور افسران کو بھی اپنی لپیٹ میں ان قریب لینے والے ہیں.
دیکھیے, بد دعا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. حمید بلوچ, یہ بتائیے وہاں مقامی سطح پر کس قسم کی سہولیات ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دی جائے گوادر میں؟
اب یہ دیکھیں, گوادر میں جب آپ بیسک فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں, پانی کا میں نے ذکر آپ سے کیا, بجلی کا جو اگر ہم بات کریں, یہاں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں, ہاسپٹل کا حالت بہت زیادہ خراب سچویشن ہے, اور اس لیے جب وہاں پہ کوئی ڈیزیز آتا ہے, وہ جو ڈاکٹر صاحب کی باتیں تھیں وہ باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن وہ اس وقت وہ باتیں اگر اسلام آباد کے لیے ہوں, لاہور کے لیے ہوں, بڑے شہروں کے لیے ہوں, ڈیفنس کے لیے ہوں, لیکن جب آپ کسی ایک ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پہ بیسک فیسلٹیز ہی نہیں ہیں, جہاں پہ لوگوں کا روزگار نہیں ہے, باقی پرابلم ہے, وہاں پہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ گورنمنٹ, بلکہ ایک گورنمنٹ کے علاوہ میں ایک اور بات میڈیا میں لانا چاہ رہا ہوں, خدا نخواستہ اگر کہیں پہ کوئی پرابلم آتا ہے پاکستان کے کسی بھی حصے میں, کوئی زلزلہ آیا, خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوا, فوراً گورنمنٹ, ایک تو میڈیا اس کو اچھا خاصا اٹھا لیتا ہے, پلس وہاں پہ جتنے جو ایڈ ایجنسیز ہیں یا پاکستان کے اپنے باہر کے فوراً وہاں پہ آ جاتے ہیں. لیکن بلوچستان میں چاہے کوئی بڑا زلزلہ آ جائے یا کوئی بڑا آفت آ جائے, طوفان آ جائے, یہ تو چکن گونی ہے, ویسے بھی اگر کسی کو ڈاکٹر کہہ رہے نہیں مریں گے, لیکن وہ جو سفر کریں گے تو ظاہر ہے اس کے لیے فوراً گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. وہ جو پریونشن کے ساری چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے. میں جسٹ فگر میں جسٹ وہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ 3 to 4,000 یہاں پہ لوگ متاثر ہیں. یہاں پہ او پی ڈی میں جتنے پیشنٹ آتے ہیں ان کا 30% وہ تو پازیٹیو نظر آ رہا ہے اس کا چکن گونیا کا. ابھی لیٹسٹ ڈبلیو ایچ او کا اپنا جو فگر ہے, یہاں پہ 27 جو اس نے ان لوگوں نے وہ کلیکٹ کیا سیمپل یہاں پہ جو پیشنٹ کا, اس میں سے 27 میں سے 22 پازیٹیو نظر آئے. تو اٹس مین آپ اس اندازہ لگائیں, 27 میں سے اگر 22, تو اس میں یہی لگے گا کہ پورا یہاں پہ لوگ متاثر ہوں گے, پورے لوگ متاثر ہوں گے. تو یہاں پہ گورنمنٹ ہے پلس یہاں پہ ڈبلیو ایچ او ہے یا باقی جو ایڈ ایجنسی ہیں, ان کو فوراً ایکشن لینا چاہیے, لیکن ایکشن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. نہ میڈیا میں کوئی چیز نظر آ رہا ہے, نہ عملاً. یہاں پہ بس یہیں پہ وہ لیپا پوتی تو ہے کہ یہاں پہ 2-4 مشینیں آ گئے, ان کو جو اسٹارٹ کیا وہ مچھر مارنے کا, وہ پتہ نہیں اس میں اسپرے ہے بھی یا نہیں, وہ مشین کی اپنی کیا حالت ہے. تو یہ حوالے سے یہ
لیکن جس طرح سے ڈاکٹر الطاف احمد نے کہا کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پانی کو جمع نہ ہونے دیا جائے, پریونشن جسے کہتے ہیں, یعنی اس میں سب سے زیادہ صحت کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں وہ پیدا نہ ہوں. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں انفیکشن کنٹرول کے ڈائریکٹر انڈس ہاسپٹل میں ڈاکٹر الطاف احمد کا, جبکہ ہمارے ساتھ تھے حمید بلوچ جو نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں اور گوادر سے ابھی لوٹے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے سلیمان تاراوالی, پروڈیوسر سعدیہ اسد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی